نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلے میں اول تا آخر شریک رہنے کی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ عزوجل ڈھیر ساری نیکیاں بھی حاصل ہوں گی اور ڈھیر سارے دینی مسائل سے متعلق علم دین بھی حاصل ہوگا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع گزشتہ سلسلہ کے موضوع والا ہی ہے، اور وہ ہے شادی اور نکاح سے متعلق احکام اور مسائل۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نکاح کی ترغیب دلائی اور اسے اپنی سنت قرار دیا، وہیں نکاح سے متعلق دیگر امور کے اوپر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ نکاح بہت ساری رسومات پر فی زمانہ مشتمل ہوتا ہے، لیکن جو چیز بہت اہم ہوتی ہے ان چیزوں کو عمومی طور پر لوگ بھول جاتے، یا یوں سمجھیے کہ رسومات کو تو اصل نکاح سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جو نکاح کی اصل چیزیں ہیں انہیں جسٹ رسم کے طور پر جو ہے وہ کر کے گزر جاتے ہیں، اس سے متعلق بسا اوقات معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے سنی سنائی افواہوں کی بنیاد کے اوپر، یا وہیں مجلس نکاح میں کسی سے مشورہ کر کے کسی کے کہنے کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ چیزیں بنیادی طور پر نکاح کا ایک اعتبار سے حصہ ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد مہر ہے، کہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے تو اس مہر کا بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ گویا کہ نکاح کا ایک حصے کے طور پر ہے، کہ نکاح جو ہے وہ مہر نکاح کے اندر ضروری ہوتا ہے، لہٰذا مہر کے اوپر بھی شرعی احکام کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں ہوتا تو کئی لوگ آج بھی 32 روپیہ رکھ دیں، 31 روپے رکھ دیں مہر، اس طرح کی بات کہتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، یا شرع محمدی کے مطابق مہر رکھ دیں۔ نہ اب انہیں پتہ شرع محمدی کسے کہتے ہیں، شرع محمدی کا مہر ہے کیا، بس انہوں نے جو ہے وہ ایک سنی سنائی بات جو اپنے بزرگوں سے بوڑھوں سے چلی آتی ہے آ رہی ہے اسی کو وہ کر دیا۔ 32 روپے بھی اس دور کے اندر 32 روپے تھے، اب آج وہ کتنے بنتے ہیں اس چیز کی بھی جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، تو لہٰذا مہر سے متعلق بھی مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا، تو جس روز مرے گا زانی مرے گا۔ اور فرمایا، جو کوئی کسی سے کوئی شے خریدے، کوئی چیز خریدے، اور یہ نیت ہو کہ قیمت میں سے اسے کچھ نہ دے گا، تو جس دن مرے گا خائن مرے گا، اور خائن نار میں یعنی جہنم میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہتر وہ مہر ہے جو آسان ہو، یعنی جس کی ادائیگی آسان ہو۔ ہمارے معاشرے میں مہر کے حوالے سے دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مہر رکھواتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کہیں انجان جو ہے فیملی کے اندر اگر جو ہے وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو لڑکی والے اس خوف سے کہ پتہ نہیں یہ طلاق نہ دے دے، چھوڑ کے نہ بھاگ جائے، مہر اتنا بھاری رکھوا دو کہ جناب مہر کے بوجھ کی وجہ سے یہ اس کو چھوڑنے کا کبھی سوچے بھی نہیں۔ حالانکہ اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کہ بسا اوقات جب لڑکی کو ہی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسے اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑتا ہے، یا وہ چھٹکارا مانگتی ہے، तो वो छुटकारा नहीं मिल पाता, वजह मेहर होती है। लड़के को पता है कि मैं जो है वो अगर इसको तलाक दूंगा तो मुझे इतना मेहर देना पड़ेगा, लिहाजा ना ही मैं तलाक देता हूँ और ना ही वो उसके हुकूक अदा करता है, तो वो लड़की को लटका कर रखता है जो कि जायज़ नहीं है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है कि मेहर जो है वो बहुत ज़्यादा रखवाया जाता है। फिर दूसरी बात ये कि इस तरह के जो ज़्यादा मेहर रखवाए जाते हैं उसमें ये बात भी सुनने को मिलती है कि भाई कौन सा अदा करना है, रख लें जितना चाहे रख लें, कौन सा अदा करना है। इस हदीस पाक में आपने सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स निकाह करते वक्त ये नीयत हो उसकी कि मैं औरत को मेहर में से कुछ नहीं दूंगा, बस जनाब एक रस्मी तौर पर मेहर लिखवा दिया, ठीक है निकाह फॉर्म में लिखवा दिया, वैसे बात कर ली, देना दिलाना किसने, तो कितनी वईद इरशाद फरमाई गई। फरमाया कि ऐसा शख्स जो है वो बदकार होकर मरेगा, जानी होकर मरेगा। तो लिहाजा मेहर को औरत के हक के तौर पर रखवाया जाए, शरई तकाजों के मुताबिक रखवाया जाए और अदायगी की नीयत से रखवाया जाए, जितना चाहे रखवाएं। मेहर की मिनिमम तो मकदार शरीयत मुताहरा ने बयान कर दी और वो 2 तोले 7.5 माशे और ग्राम में अगर आप बात करें तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम जो है वो चांदी बनती है। आप आसान लफ्जों में याद करना चाहें तो 31 ग्राम चांदी भी आप कह सकते हैं। तो 31 ग्राम चांदी की कीमत बनती है, तो अगर 31 ग्राम चांदी कम अज कम मेहर की मकदार है कि चांदी हो या इतनी मालियत का, आप कैश या गोल्ड या कोई भी माल जो है वो इतनी मालियत का हो, इससे कम ना हो। मैक्सिमम की शरीयत मुताहरा ने कोई भी मियाद या कोई भी हदबंदी नहीं फरमाई, हाँ जिसके ऊपर दोनों फरीकैन राजी हों वो मेहर है। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी रखवाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा रखवाने में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि वो ज्यादा देने की नीयत से रखवाया जाए, ये नहीं कि दूंगा ही नहीं या ये कि बीवी से माफ करवा लूंगा, ये नीयतें अच्छी नहीं है, बल्कि नीयत यही हो कि मैं इसकी अदायगी करूं। इसीलिए हदीस पाक में दूसरी हदीस पाक में फरमाया गया बेहतर मेहर वो है जो आसान हो, इंसान खुश दिली से अदा करे, बीवी का हक है उसको अदा करे और खुश दिली के साथ अदा करे, बोझ समझ कर अदा ना करे, अदा ना करने की नीयत से तय ना करें, और जब अदा करे तो खुश दिली के साथ अदा करे, ये ना हो कि मैं माफ़ करवा लूंगा या मैं अदा नहीं करूंगा, बल्कि खुश दिली के साथ इसको अदा करना चाहिए। तो मेहर में इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। हमने आपको मिनिमम मकदार भी बयान कर दी, तकरीबन 31 ग्राम चांदी, और मैक्सिमम की कोई मकदार नहीं है। हाँ मैक्सिमम वही हो सकता है जिस पर दोनों फरीकैन राजी हों, लड़का और लड़की राजी हों। नीयत अदायगी की होनी चाहिए, मुआफ करवाने की या ना देने की नीयत ये हरगिज दुरुस्त नहीं है। मेहर से मुतालिक और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने शुरू में अर्ज किया कि 32 रुपये चांद जो है वो मेहर रखवाया जाता था। 32 रुपये एक जमाने में मेहर था और वो कौन सा रुपया था, जब बरसगीर के अंदर चांदी के रुपये चलते थे, उस दौर के अंदर जो है वो 32 रुपये चांदी जो है वो ये इतनी हुआ करती थी, जो हमने आपको मकदार बयान की तकरीबन 31 ग्राम चांदी या इससे ज्यादा, तो उस वक्त 32 रुपये रखे जाते थे। जी हाँ, पहले रुपया और नोट दोनों में फर्क होता था। रुपया चांदी के सिक्के को कहा जाता था और नोट कागज के जो है वो करेंसी को नोट कहा जाता था। तो ये जो 32 रुपये मशहूर है ये वो चांदी का सिक्का था जिसमें चांदी की मालियत ही जो है वो इतनी हुआ करती थी फी जमाना। अगर आप उससे 32 रुपये नोट वाले मुराद ले रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो 31 ग्राम चांदी तो उसके अंदर नहीं आएगी, शायद 1 ग्राम चांदी भी जो है वो ना आए। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ये 32 रुपये ना रखवाए जाएं, बल्कि मकदार मालूम कर ली जाए। मिनिमम आपने रखवाना है तो आप किसी भी सुनार से मालूम कर लें कि भाई चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, उस एतबार से आप उससे ऊपर ही रखें या 31 ग्राम चांदी की मकदार में रखें। यूं ही दूसरा हमारे यहाँ शरा मोहम्मदी के मुताबिक मेहर रखने का कहा जाता है। शरा मोहम्मदी का वर्ड जो है वो एक तो ये है कि शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक मेहर रखा जाए, शरीयत मुताहरा में जो मेहर है। तो अब शरीयत मुताहरा के अंदर मेहर की मिनिमम मकदार तो बयान की गई है, मैक्सिमम बयान ही नहीं की गई। तो अब ये देखा जाएगा कि जो लोग ये अल्फाज बोल रहे हैं वो जानते भी हैं शरा मोहम्मदी से क्या मुराद है। अगर तो उनकी मुराद यही है कि भाई मिनिमम जो मेहर है वो मुराद है तो फिर मिनिमम मुराद होगा, और अगर उनकी मुराद ये नहीं है बल्कि शरा मोहम्मदी से मुराद बाज लोग ये भी लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम نے جو اپنی ازواج کو مہر دیا وہ مراد ہوتا ہے، یا بعض جگہوں کے اوپر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مہر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے دیا وہ مراد ہوتا ہے۔ تو جہاں جو مراد ہوگا پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ادائیگی ہوگی، اور اس کے اندر یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے کہیں گے کہ بھئی ہماری تو یہ مراد تھی، لڑکے والے کہیں گے نہیں جناب ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان اختلافات سے بچنے کے لیے واضح طور پر چیز کو کلیئر کر لیا جائے کہ آپ مہر کی کون سی مقدار رکھ رہے ہیں۔ پھر مہر کے اندر ایک اور بات آگے آ جاتی ہے کہ مہر معجل ہے یا مؤجل، میم عین جیم لام معجل کہلاتا ہے، یعنی فوری طور پہ ادائیگی ہوتی ہے شب زفاف کو یا پہلی رات ہی جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مؤجل میم حمزہ واو جیم لام، جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ بعد میں ادا کرنے کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو ٹائم پیریڈ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی پانچ سال کے بعد ادا کریں گے، سال بعد ادا کریں گے، دس سال بعد ادا کریں گے، یا نہیں لکھا جاتا تو پھر دیکھا جاتا ہے عرف میں کب ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عرف کے اندر جب میعاد مقرر نہ کی جائے تو پھر یا تو طلاق کی صورت میں خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو پھر ادا کیا جاتا ہے، یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ادا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام مسائل کو جاننا ضروری ہے، خاص طور پر لڑکے لڑکی کو تو جانیں گے ہی، لیکن عمومی طور پر مہر رکھنے میں مقرر کرنے میں لڑکا لڑکی کا کردار نہیں ہوتا نہ ہمارے معاشرے میں ان سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ بڑے پن کا ثبوت دے، اور ان معاملات سے متعلق جو ان سے بڑے علماء ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مسائل کو سیکھیں، اور اس کے بعد ہی اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے بھانجوں کا، اپنے بتیوں کے نکاح کے اندر شریعت مطہرہ کے مطابق ان معاملات کے اندر جو ہے وہ توجہ دے کر شریعت کے مطابق مہر اور دیگر امور کروائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔
میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ شادی کے لیے کیا مطلب لڑکی لڑکا ایک دوسرے ملاقات کر سکتے ہیں شادی کے لیے؟
لڑکے اور لڑکی شادی سے پہلے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فی زمانہ ہمارے ہاں منگنی ہوتی ہے، منگنی کے موقع کے اوپر بھی لڑکا لڑکی ملتے ہیں، اور منگنی کے بعد شادی ہونے تک درمیان کے عرصے میں بھی وہ ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، باہر گھومنا پھرنا بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں ناجائز و گناہ ہیں، اسلام ان بات کی اجازت نہیں دیتا ان باتوں کی، کیونکہ نکاح سے پہلے بہرحال ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیہ ہیں، نامحرم ہیں، ان کا آپس میں میل جول رکھنا، بات چیت کرنا، ان کا آپس میں جو ہے وہ ملنا جلنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے راہ چلتی کسی نامحرم عورت سے وہ ملاقات کرے یا اس سے ملے۔ ہاں البتہ نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، لڑکی کو دیکھ لینا، ایک نظر دیکھ لینا، اس کا ایک نظر چہرہ دیکھ لینا، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی فی زمانہ ہمارے ہاں کئی جو ہے وہ ناجائز صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ لڑکا لڑکی کو اکیلے میں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے ایک نظر دیکھنے کے لیے، یا پھر اس کے اندر کچھ ملاقات کے لیے وقت دے دیا جاتا ہے کہ بھئی کچھ باتیں کر لیں آپس میں، آگے آئیں، آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پہلے سے کچھ ذہنی ہمانگی ہونی چاہیے، بات چیت کر لیں۔ تو ان باتوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ محارم کی موجودگی کے اندر ایک نگاہ لڑکے کو، لڑکا اگر لڑکی کو دیکھ لے یا لڑکی اگر لڑکے کو دیکھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور محارم کا میں نے اس لیے عرض کیا کہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جناب رشتے کے لیے جو ہے گئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو اب جس کا نکاح کروانا ہے وہ بھی ہے، ساتھ میں اس کے بھائی بھی ہیں اور والد بھی ہیں، اب وہ سارے ہی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکی ان سب کے سامنے جو ہے وہ چائے یا پانی لے کر آ رہی ہے، تو ان سب کو دیکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، نہ ان کو دیکھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ تو فقط عورتوں، محارم اگر عورتیں ہیں تو ان کی موجودگی میں جو ہے وہ اگر لڑکے کو ایک نظر دکھا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ بھائی ہیں جو کہ آگے جا کے جو ہے وہ دیور بنیں گے یا جیٹھ بنیں گے، تو اولاً تو یہ بعد میں بھی نامحرم رہیں گے۔ پھر والد ہیں تو اگرچہ بعد میں سسر بنیں گے اور پردہ نہیں ہوگا، لیکن جب تک سسر نہیں بنے اس وقت تک تو پردہ ہے، لہذا اس وقت تک پردے کے احکامات کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال فی زمانہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے کہ بے پردہ جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، یا پردے کے اندر بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بہرحال وہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، فقط ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے کہ حدیث پاک میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جی مزید کالز۔
مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے کیا؟ کیا لڑکی اور لڑکے دونوں کو مسجد میں لایا جائے گا؟
جی مزید کال.
میرا نام محمد عثمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دو یہاں کہا جاتا ہے کہ دو لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے تو ایک خوشی رہے گی ایک خوشی رہے گی، تو کیا دونوں کی شادی میں کوئی حرج تو نہیں ہے ہمارے دینی حساب سے؟ شکریہ. جزاک.
جی مزید کال.
میں مناف بات کر رہا ہوں کراچی سے، پاکستان سے. تاکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے روزے کچھ رہ گئے تھے نا، ان کے روزے کا دیا اور نمازیں بھی رہ گئی تھی، ان کا کس طرح ہو سکتا ہے؟
جی پہلا سوال یہ کہ کیا مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے؟ جی ہاں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، لیکن مسجد میں نکاح کے لیے آپ لڑکی کو مسجد میں لے کر نہیں آئیں گے. جس طرح ہمارے ہاں اگر شادی ہال کے اندر بھی نکاح ہوتا ہے یا اگر گھر میں بھی نکاح ہو رہا ہے تو لڑکی کو نکاح والی جگہ پر نکاح ہونے کے بعد لایا جاتا ہے، نکاح سے پہلے نہیں لایا جاتا عمومی طور پر. اگرچہ بعد میں بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نامحرم کی موجودگی کے اندر لانا جائز نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وکیل جاتا ہے اور وہ جا کر لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے اور اجازت لا کر وہ پھر قاضی صاحب کو دیتا ہے اور قاضی صاحب نکاح پڑھواتے. تو لہذا مسجد میں بھی یہی صورت اختیار کی جائے گی کہ لڑکا اور جو گواہ وغیرہ ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں. اب کوئی شخص جو ہے وہ جا کر گھر سے اجازت لے کر جو ہے وہ آ جائے، وکیل جو جائے گا وہ جا کے اجازت لے کر آ جائے گا اور پھر وہ اجازت لے کر جو آئے گا وہ قاضی صاحب کو وہ اجازت دے دے گا کہ نکاح جو ہے وہ پڑھا دیں. تو یوں نکاح ہوتا ہے اور مسجد کے اندر بہرحال نکاح کرنا سنت ہے، تو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ سنت کی بھی ادائیگی ہو. ہاں مسجد میں نکاح کرنے کے اندر مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، کسی بھی طور پر مسجد کے تقدس کو ادب کو پامال نہ کیا جائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دو بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنا کیا یہ برا ہے؟ کہتے ہیں ایک سکھی رہتی ہے ایک نہیں رہتی، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ شریعت مطہرہ میں ایک ہی شخص سے دو بہنوں کا نکاح تو حرام ہے، باقی الگ الگ اشخاص سے ایک ہی شادی کی تقریب کے اندر یا ایک ہی دن کے اندر دونوں کو رخصت کرنا یا ایک آدھ دن کے اندر جو ہے وہ دونوں کو رخصت کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اس میں یہ شگون لینا کہ جو ہے وہ ایک سکھی رہے گی جو ہے وہ نہیں رہے گی ایک دکھی رہے گی، یہ بدشگونی ہے اور اسلام بدشگونی کی اجازت نہیں دیتا، تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تیسرا سوال کہ ان کے والد مرحوم کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہاں والدین کا یا جو بھی آپ کے مرحوم ہیں ان کی نمازیں اور روزے باقی ہیں تو ان کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے. ہر نماز کا ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار اور ہر روزے کا ایک فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کیا جاتا ہے، تو بالکل آپ ادا کر سکتے ہیں مستحق کے زکوٰۃ کو. آپ اپنے والد مرحوم کی قضا نمازوں کا اور قضا روزوں کی کیلکولیشن کیجیے اور اس کے مطابق فی نماز جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ہوگا. دن میں چھ نمازیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، پانچ فرض اور ایک وتر، تو یوں چھ نمازیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. تو ایام کے اعتبار سے کتنے ڈیز بنتے ہیں، ان ایام کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے آپ کیلکولیشن کر لیجئے، یوں ہی کتنے روزے بنتے ہیں ان کے اعتبار سے کیلکولیشن کر لیجئے، اور یہ جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے اس کو آپ فدیے کے طور پہ مستحق زکوٰۃ کو ادا کریں گے. تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد مرحوم سے نمازیں قضا نمازیں اور روزوں کے معاملے میں درگزر فرمائے گا. اگر یہ اماؤنٹ بہت زیادہ بن جائے، کروڑوں میں بن جائے مثال کے طور پہ، اور کسی شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اتنا سارا ادا کر سکے، تو اس کے لیے شرعی حیلہ بھی موجود ہے، اس کے اپنے تقاضے اور طریقے بھی موجود ہیں. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی مجالس سے بھی مالیات سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل وہ اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کر دیں گے. کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ نکاح اپنوں میں کرنا چاہیے یا غیروں میں؟ نکاح جو ہے وہ اپنوں سے مراد کیا؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کے اندر ہی جو ہے وہ نکاح کرے گا، اس کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں برادری اگر مراد ہے تو اولاً سب سے پہلے نکاح میں دیکھنا کیا چاہیے؟ نکاح میں سب سے پہلے دینداری دیکھنی چاہیے، اس کے بعد اپنوں یا غیروں کے اندر دونوں جگہوں پر نکاح کرنا جائز ہے. ہاں اگر خاندان کے اندر نکاح کرتے ہیں یا برادری میں نکاح کرتے ہیں یا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اور ہم پلہ میں کرتے ہیں ہم کف میں کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر لڑکی کی اجازت سے غیروں میں بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ دیندار ہوں، نیک پرہیزگار ہوں، اس چیز کو دیکھا جائے. اگر پتہ ہے کسی کو کہ ہماری برادری میں یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر بہرحال غیروں کو ترجیح دی جائے کہ دین کو سب سے پہلے ترجیح ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا خواتین عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، البتہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کر سکتی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا شادی کے دن میں، کیا دلہن شادی کے دن میں نماز قضا کر کے پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے، عورت نماز کیسے پڑھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، تو اب اس نعمت کے اوپر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ یہ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں. یقیناً کوئی بھی شخص اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اگر جو ہے وہ ہمیں ایک نعمت مل رہی ہے تو نعمت دینے والے کا ہم شکر کرنے کے بجائے اس کو ناراض کریں. تو شادی والے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ نعمت کا دن عطا فرمایا ہے. تو ہرگز اس وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میک اپ وغیرہ جو بھی ہے یا تو اس سے پہلے جو ہے وہ کر لیں، لیکن چونکہ یہ اتنا ٹائم پیریڈ کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ انڈر شوٹ سی بات ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ سکتا ہے. تو بہرحال کچھ بھی ہو، نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. میک اپ عذر نہیں ہے. یا تو میک اپ بعد میں کروایا جائے یا وضو پہلے سے رکھا جائے اور اس کو باقی رکھا جائے، لیکن بہرحال وضو ہونا ضروری ہے تاکہ نماز بر وقت ادا کی جا سکے. کسی بھی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی مزید کال دیجیے.
شادیوں میں جو خرچہ ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے اور لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، جو کم ہستی کے لوگ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، تو یہ اس چیز کو کیسا تدارک کیا جائے، کیسے روکا جائے؟
جی، شادیوں میں فضول خرچی، شادیوں کے اندر خرچ کی دو صورتیں ہیں. ایک تو عمومی طور کے اوپر اگر دیکھیں تو کئی شادیوں کے اندر فضول خرچی گناہوں میں ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خرچ گناہوں میں ہو رہا ہوتا ہے تو فضول خرچی ہی ہے، اور فضول خرچی کا بھی اعلیٰ ترین ناجائز درجہ ہے کہ گانے باجے میں چل رہا ہے، ڈھول باجے میں چل رہا ہے، اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ تو حرام ہے کہ بندہ گناہ میں بھی مبتلا ہے اور اپنے پیسے خرچ کر کے بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ گناہ دوسروں کے لیے بھی گناہ کا باعث بن رہے ہیں. کہ ایک ہے کہ آپ خود گناہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ آپ پر، ایک ہے کہ آپ گانا خود بھی سن رہے ہیں اور دوسرے کو بھی سنوا رہے ہیں، تو اب اس کو جو آپ سنوا رہے ہیں اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہے. تو بہرحال اس کی تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، تو اس کچھ سے تو بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور ایک یہ ہے کہ جائز امور کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے، جہیز دینا ہے، زیادہ جہیز جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا اور کوئی تقریب ہے سادگی سے ہو سکتی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ زیادہ خرچ کر کے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اگر اسراف نہیں ہے تو جائز تو ہے فی نفسی ہی. ہاں، دوسرا پہلو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پروقار اور سادگی سے تقریب کرنی چاہیے، کیونکہ واقعی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے خرچے دوسروں کے لیے اس کام کو کرنے کے اعتبار سے مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں. کہ اگر کسی نے اپنے ایک بیٹے کی شادی جناب 10 لاکھ روپے میں کی ہے، تو اب اس کے ہی خاندان کے کسی اور شخص کی شادی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ میں ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی. اور بیٹوں کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا بیٹیوں کے معاملے میں ہوتا ہے کہ پھر ان کو رشتے نہیں آتے، خرچ کے اعتبار سے لوگ جو ہے وہ پھر ان کے اوپر تان و تشنی کرتے ہیں، پھر وہ اس تانوں کو دور کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، بعض اوقات سودی قرضے بھی لیتے ہیں اور قرض کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں، تو کئی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر مخیر حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمایا ہے، اگر وہ سادگی کریں تو ان کے دیکھا دیکھی جو غریبوں کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے معاشرے کا، رسومات کا، ان چیزوں کے اندر انہیں سہولت ملے گی. تو بہرحال اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو ہم جو ہے وہ جائز امور کے اندر بھی خرچ کو کنٹرول کریں اور سادگی سے جو ہے وہ پروقار تقریب کرنے کی صورت بنائیں. جی مزید کالز.
محمد نواز اتاری، دال اختیار سننا. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، دولہے کو گھر میں لے کر جانا، دودھ والی رسم کرنا اور دولہا اور دلہن کے اوپر قرآن پاک کے سائے میں باہر لے کر آنا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
جی مزید کون؟
یہ موقع صاحب سے جو نا عرض ہے، حج مہر کے اندر اگر لڑکی کا پہلے انتقال ہو جائے تو حج مہر ادا کیسا ہوگا؟
جی مزید کون؟
نماز میں کھڑے ہو کر اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے، وہ مسجد کی صف میں آ جائے، اس کا کیا حکم ہو؟
جی پہلا سوال یہ کہ دلہا دلہن کو جو ہے وہ دودھ پلائی کی رسم کی جاتی ہے، اور بھی مختلف رسومات جو ہے وہ کی جاتی ہیں. رسومات کے اندر شریعت مطہرہ نے اصول بیان کیا کہ وہ رسم شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس رسم کی ادائیگی میں ناجائز کام نہ ہو رہے ہیں. دودھ پلائی وغیرہ کی رسم میں اگر جو ہے وہ نامحارم عورتیں جو ہے وہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہی ہلّا گلا ہو رہا ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. یوں ہی بعض رسومات کے اندر پیسوں کا تقاضا یا مطالبہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ رسم میں پیسوں کی ادائیگی بطور خوشی وہ شخص دے رہا ہو. اگر وہ جبرن دے رہا ہے، مجبوراً دے رہا ہے کہ نہیں دوں گا تو میری یہ چیز مجھے نہیں ملے گی، یا نہیں دوں گا تو لوگ میرے کو تانے دیں گے، اس بنیاد پر دے رہا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو تو دینے کی اجازت مل جائے گی، لیکن لینے والوں کے لیے لینا جو ہے وہ گناہ ہوگا، کہ ان کے حق میں وہ مال رشوت کا مال ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح ان کے سوال کا دوسرا جز تھا کہ قرآن پاک کے سائے میں دلہا دلہن کو لانا یا رخصت کرنا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک جزدان کے اندر ہو، تاکہ وضو بے وضو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے پکڑ سکے. مگر یہاں اس بات کا خیال رکھنا بھی ایک بہت ضروری ہے کہ رسم قرآن کریم کے سائے کے اندر آپ بیٹی کو تو رخصت کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن جو کہ کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک طرف بیٹی کے سر پہ آپ اس قرآن کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس کے برابر میں ہی جو دشمن ہے انسان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ترین جو ہے وہ ہے مخلوق ہے شیطان، اس کے ڈھول باجے بج رہے ہیں. تو ایک طرف کتاب ہدایت ہے کہ جس کو پڑھ کر مسلمانوں نے ہدایت کی راہ پر چلنا تھا، اس کو تو برکت کے لیے رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ سارے گناہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ تو بھارت یہ ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہدایت کو لے کر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے، اور حال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بھی ساتھ رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں گانے باجے کو بھی جو ہے وہ رکھ رہے ہیں. تو بہرحال گانے باجوں سے پاک کرنا محفل کو ضروری ہے، قرآن ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر بہرحال ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ حق مہر جو ہے وہ اگر انتقال ہو جائے تو پھر کس کو ادا کیا جائے گا؟ لڑکا یا لڑکی میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو بہرحال حق مہر تو ادائیگی ہے. اگر لڑکے کا انتقال ہو گیا تو بھی جو اس کا ترکہ ہے، مال ترکہ جو پیچھے وہ چھوڑ کر مرا ہے، اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کے بعد قرض ادا کیے جاتے ہیں، تو حق مہر گویا کہ قرض میں آ جاتا ہے، لہٰذا پہلے اس کی ادائیگی ہوگی پھر ترکہ تقسیم ہوگا، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے تو کسے ادا کیا جائے گا؟ تو اب لڑکی کے ورثہ کو ادا کیا جائے گا. لڑکی کے ورثہ میں خود شوہر بھی ہے، اور اگر اولاد ہے تو اولادیں بھی ہیں، والدین ہیں تو والدین بھی جو ہے وہ لڑکی کے ہیں، تو ان کو ادا کیا جائے گا، کہ جو بھی حق مہر ہے وہ گویا کہ لڑکی کا ترکہ شمار ہوگا، اور وہ لڑکی کی وراثت کی جو تقسیم بنتی ہے پوری، اس کے مطابق اس کو پورا تقسیم کیا جائے گا. تیسرا سوال یہ تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، تلاوت قرآن کریم کی وجہ سے آنسو جو ہے وہ نکل گئے اور صف پر گر گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حتی الامکان جتنا ممکن ہو مسجد کی صف پر گرنے سے بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچایا جائے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عمل کثیر جو ہے وہ نہ ہو، لیکن بہرحال اگر پھر بھی گر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ مزید سوالات کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں میسیجز میں جو ہمارے پاس ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ عورت شدید گرمی میں گیلا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ سکتی ہے. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ثواب میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جی ہاں اندھیرے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جو بات کی کہ گیلے دوپٹے کے اندر، تو اگر گیلا دوپٹہ اوڑھنے کی وجہ سے اب جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، یا وہ گیلا دوپٹہ جو ہے وہ جسم کے اوپر اتنا چپک جاتا ہے کہ جو باڈی شیپ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اجازت نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہلکا سا نم ہے کہ اس سے جو ہے وہ ٹھنڈک سی جو ہے وہ محسوس ہو، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، جبکہ اس ستر کے تمام تقاضے ادا کر رہا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں اپنے ناخن زینت کے لیے بڑھاتی ہیں، شریعت میں یہ کیسا ہے؟ اگر ناخنوں کا اندر کا میل صاف کر لیا جائے تب بھی 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ ناجائز اور گناہ ہے. 40 دن کے اندر اندر کاٹنا ضروری ہے. تو اولاً تو یہ کہ میل صاف نہ کیا جائے، تو یہ ویسے ہی جو ہے وہ صحت کے جو ہے وہ صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے. اگر اس چیز کو صاف کر لیا جائے تو بھی زیادہ سے زیادہ 39 دن تک بڑھا سکتی ہیں، 40 دن کے اوپر بہرحال کاٹنے ہوں گے. اور سنت اور مستحب تو یہی ہے کہ ہر ہفتے ہی جو ہے وہ ناخن کاٹے جائیں. جی مزید کال دیجیے گا.
مفتی صاحب سے میرا یہ ہے کہ یہ شادی بیاہ وغیرہ میں کھانا کمبائن ہوتا ہے، جیسے ہال وغیرہ میں لڑکیاں لڑکے مکس ہو کے کھانا کھاتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
مخلوط تقریبات چاہے کھانے کی ہوں یا کسی بھی چیز کی ہوں، چاہے آفیسز کی ہوں یا کسی بھی جگہ کی ہوں، بہرحال مخلوط تقریب کے جس میں نامحرم مرد و عورت بے پردہ جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ناجائز و حرام اور گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کو پر لازم ہے کہ اپنی اس طرح کی کوئی بھی تقریبات، چاہے شادی ہال کی اس طرح کی کوئی تقریب ہو، چاہے گھر کی کوئی تقریب ہو، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ پردے کا اہتمام کریں، خواتین کا انتظام علیحدہ ہو، مردوں کا انتظام جو ہے وہ علیحدہ ہو. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. شادی ہال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس حوالے سے خصوصی جو ہے وہ توجہ دیں. انتظامات بعض جگہوں پر ہوتے ہیں پارٹیشنز کے، لیکن وہ بھی برائے نام ہوتے ہیں کہ وہ آدھا پردہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، جو پردے کے نام پر پردہ کرواتے ہیں ان کی بھی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. تو اولاً تو یہ کہ سب کو ہی آفر اسی طرح سے جو ہے وہ کی جائے کہ بھائی ہمارے ہاں جو ہے وہ پارٹیشن ہوتا ہے کہ خواتین کا الگ ہے اور مردوں کا جو ہے وہ الگ ہے. تو اس طرح کا اہتمام ہوگا آپ کی جانب سے جو ہے وہ ان کو اس طرف جو ہے وہ لایا جائے گا، ان کا ذہن بنایا جائے گا، تو امید ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے. جی مزید کال.
بیٹی کو جو دہیج دیا جاتا ہے کتنا دہیج دینا چاہیے؟ آج جو لاکھوں کے حساب سے لوگ دعوتیں کرتے کھانے کرتے، تو حدیث اور دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے؟
دیکھیں جہیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیا، لیکن وہ کتنا مختصر تھا وہ ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ جہیز اصل وجہ کیا ہے کہ نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو اب ان کو گھر میں رہن سہن کے لیے جو ضروریات زندگی کی حاجت ہوتی ہے وہی جہیز کی صورت کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اب اس کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے، بر صغیر میں خاص طور پر جو ہے وہ اس کو پاک و ہند کے اندر بطور رسم اس کو بنا لیا گیا ہے، اور فخر و تکبر کے طور کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دیتا ہے. یوں ہی بعض جگہوں پر لڑکے والوں کی جانب سے زیادہ جہیز کا بھی جو ہے وہ مطالبہ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جو چاہے جہیز دے سکتا ہے. جہیز دینا نہ فرض و واجب ہے کہ اگر کوئی نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، ایسا کچھ نہیں. اور جہیز کا زبردستی مطالبہ کرنا لڑکے والوں کی جانب سے بھارت یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہاں جہیز دینا کتنا چاہیے معاشرے کے اندر، وہی بات جو ہم نے میں پیچھے رسومات کے حوالے سے بات کی، اخراجات کے حوالے سے بات کی، کہ جہیز کی ادائیگی میں اگرچہ آپ جو ہے وہ صاحب وسعت ہیں، آپ بہت زیادہ اچھا اپنی بیٹی کو جہیز دے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود آپ اس لیے کم دیتے ہیں کہ میرے جہیز کم دینے کی وجہ سے لوگوں میں سادگی کا رجحان بنے گا، جو کم اخراجات والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو کم جو ہے وہ جہیز کے اندر رخصت کر سکیں گے، ان کی بیٹیوں کی رخصتی ہو سکے گی، تو یہ آپ کے لیے نیکی کا باعث بنے گا. تو لہذا چاہیے یہ کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اگر ہم دے رہے ہیں تو جو صاحب وسعت ہیں، جو غریب ہے وہ تو بیچارہ جیسے تیسے کر کے جوڑ جاڑ کے دے ہی رہا ہے، لیکن جو صاحب وسعت دے سکتے ہیں وہ بھی ہلکا تھوڑا ہاتھ رکھیں، اور اس کے بجائے آپ کسی اور بیٹی کی جو ہے وہ کسی اور بچی کی شادی کروا دیں، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ نیکی کا جو ہے وہ باعث ہے، اور آپ کی جانب سے یہ پیغام معاشرے کے اندر کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں سادگی والے جہیز کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوں، یہ ایک اچھا اور خوش آئند عمل ہوگا۔ ایک سوال ہمارے پاس میسج میں یہ ہے کہ کیا منگنی کرنا جائز ہے اور منگنی کرنے کے بعد لڑکے لڑکی بات چیت کر سکتے ہیں؟ منگنی در حقیقت جو ہے وہ پیغام نکاح ہوتا ہے، نکاح کی بات پکی کرنے کو منگنی کہا جاتا ہے، تو بات پکی کرنا، پیغام نکاح دینا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح منگنی ہوتی ہے کہ منگنی کی رسم ہوتی ہے، منگنی کی رسم بھی جائز ہے جبکہ جائز طریقے تقاضوں کے مطابق، جائز طریقہ کار کے مطابق کی جائے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کی جاتی ہے کہ جناب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں حالانکہ ابھی نامحرم ہیں، تو یہ ناجائز و گناہ ہے۔ بے پردہ مخلوط تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پاک ہو۔ یوں ہی منگنی کے اندر لڑکے کو سونے کی انگوٹھی سسرال کی جانب سے پہنائی جاتی ہے، حالانکہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، تو یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں سے پاک منگنی کی ایک رسم بھی کی جا رہی ہے اور گناہوں سے پاک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال منگنی کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی ہیں۔ نہ صرف دونوں بلکہ دونوں کے جو رشتے دار ہیں ان کے بھی آپس میں جو بھی ابھی رشتے ہیں وہ بنے نہیں ہیں، بہو ابھی بنی نہیں ہے، بہو ہونے والی ہے، سسر ابھی بنے نہیں ہیں، سسر ہوں گے نکاح کے بعد ہوں گے، ابھی نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی بھارل ہونے والے سسر سے بھی پردہ ہے، ہونے والی بہو سے بھی پردہ ہے، تو جو پردے کے تمام تقاضے ہیں وہ باقی ہیں، اور خود ہونے والے شوہر یا ہونے والی بیوی سے بھی پردہ ہے کہ ابھی بیوی ہوئی نہیں ہے، ہوگی، جب ہوگی تو پردہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ پردہ ہے، وہ نامحرم ہے، اس سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ملنا جلنا، گھومنا پھرنا، ان باتوں کی شریعت مطہرہ میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنے والے سخت گناہگار ہیں۔ جی مزید کال دیجیے گا۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل لڑکی والے حق مہر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو لہذا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟
دیکھیں، اپنی بیٹی کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یا ان کے خاندان میں مہر کی ایک مقدار ہے کہ بھئی اس طور پر ہی ہماری تمام لڑکیاں جو ہے وہ بیاہ ہی جاتی ہیں، اتنا مہر ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کا مطالبہ تو ایک اپنی جگہ پر جائز ہے۔ ہاں البتہ فائنل وہی ہوگا جس پر دونوں افراد راضی ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ لڑکی والوں کو بھی اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ بہتر مہر وہ ہے کہ جس کی ادائیگی آسان ہو، حدیث پاک میں کہا گیا، تو لہٰذا ایک مناسب سا مہر جو ہے وہ رکھا جائے، نہ ہی بہت زیادہ رکھ دیا جائے کہ دینے والے حامی تو بھر لیں لیکن بعد میں ادائیگی کبھی جو ہے وہ نہ کریں، یا جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ تنگ کرتے رہیں، تو لہٰذا ایک مناسب جو ہے وہ مہر ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں منیمم مقدار بیان کر دی گئی، جو ہم نے آپ کو بیان کر دی سلسلے کے شروع میں، کہ وہ 31 گرام چاندی ہے، اور میکسیمم میں شریعت نے پابند نہیں کیا، جس کے اوپر دونوں فریقین راضی ہو جائیں وہ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جو آسان ہو، کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ جی مزید کال۔
کہ ہمارا لیڈیز کپڑے کا کام ہے، جب کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ پرسوں آ جائیں، آپ کو یہ چیز مل جائے گی، تو کیا ہمارا لیڈیز کو اس طرح بازار بلوانا جائز ہے اور ان کا خریداری کے لیے اس طرح باہر نکلنا کیسا ہے؟
لیکن خواتین کا باہر جانا پردے کی صورت کے اندر ضرورتاً جو ہے وہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بے پردہ خواتین کا جانا بازار کیا کسی بھی جگہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو اب دکانداروں کا جو ہے وہ کہنا، تو اس میں جو ہے وہ دکانداروں کو تو اولاً تو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب خواتین آئیں ڈیلنگ کے لیے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بے تکلف جو ہے وہ نہ ہوں، ان نگاہیں نیچے رکھ کر بات کریں، ضرورت کی مقدار میں بات کریں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہاں دوبارہ بلوانے کے حوالے سے آپ ان کو یہ رائے دے سکتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ بچے کو بھیج دیجئے گا یا اپنے بھائی کو بھیج دیجئے گا یا شوہر کو بھیج دیجئے گا، تو اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دوبارہ وہ خود بھی آ جاتی ہیں لینے کے لیے تو اس صورت میں آپ پر گناہ نہیں ہے. ان باتوں کا خیال رکھنا ان کو ضروری ہے کہ کب ان کو نکلنے کی حاجت اور ضرورت ہے اور کب وہ بلا وجہ جو ہے وہ نکل رہی ہیں. تو ان باتوں کو بہرحال خیال رکھنا خواتین پر خود ضروری ہے. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے موضوع سے متعلق کہ کیا آن لائن نکاح ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر تفصیلی گفتگو کی تھی کہ آن لائن نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے ایجاب و قبول کے وقت لڑکے اور لڑکی دونوں کا ایک مجلس میں ہونا یا ان دونوں کے وکیلوں کا ایک مجلس میں ہونا یا ایک اصل اور ایک وکیل کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے